السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. عزم معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
غیرت کے نام پر قتل کرنے والے 4 افراد کو 3-3 مرتبہ سزائے موت دیے جانے کا حکم. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
تحریک انصاف کو 30 نومبر کے جلسے سے قبل اجازت لینا ہوگی. جلسے کی آڑ میں دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دیں گے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار. اسلام آباد میں جلسہ ہر صورت کریں گے. عمران خان کا بیان. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
ہریانہ کے حصار میں متنازع سنت بابا رام پال کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری. کم از کم 6 افراد ہلاک. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکہ کے صدر براک اوباما نے یروشلم میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر کیے گئے حملے کی مذمت کی ہے جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے. ان میں 3 امریکی شہری بھی شامل ہیں. اور ہانگ کانگ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی ایک عدالت نے پسند کی شادی کرنے والی خاتون کے قتل کے جرم میں مقتولہ کے والد سمیت خاندان کے 4 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے. 25 سالہ فرزانہ اقبال کو اس سال مئی میں اس کے خاندان کے افراد نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں اینٹیں اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا تھا. فرزانہ کے ہولناک قتل کے واقعے کا عالمی سطح پر رد عمل ہوا تھا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کی شدید مذمت کی تھی. تفصیل لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں.
بدھ کو لاہور میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ان 4 افراد کو 3-3 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا جنہوں نے اس برس مئی میں لاہور ہائی کورٹ سے متصل بازار میں فرزانہ اقبال نام کی ایک حاملہ خاتون کو اینٹ اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا تھا. فرزانہ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کوئی غیر نہیں تھے بلکہ ان میں فرزانہ کا باپ، بھائی، کزن اور ایک دور کا رشتہ دار شامل تھا. یہ 4 فرزانہ کی پسند کی شادی کے مخالف تھے. فرزانہ اس غرض سے وہاں آئی تھی کہ عدالت عالیہ سے حفاظت طلب کرے مگر اس کے اپنے عزیزوں نے اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا. فرزانہ کے جن 4 عزیزوں کو موت کی سزا سنائی گئی ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ فرزانہ قتل کیس کا یہ فیصلہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ ایک کیس سنسنی خیز رخ اختیار کر گیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ ان سزاؤں کے خلاف اپیل کریں گے. معروف وکیل اظہر صدیق نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اس کیس کی اپیل منظور ہونے کے امکانات پر بات کرتے ہوئے کہا،
جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس سے سنسیشن آ گئی ہے، کوئی ایسی کوئی سنسنی خیز معاملات آ گئے، وہ انڈائریکٹلی آپ کو ایویڈنس کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا، شہادتوں کے ذریعے کہ پروسیجرل کوئی لکونا رہ گیا، شہادتیں کنسیڈر نہیں ہوئی یا مٹیریل ریکارڈ پہ نہیں آ سکا. تو یعنی صرف خالی سنسنی خیز سے فیصلے ریورس نہیں ہوا کرتے. صرف جب تک آپ ایویڈنس اور شہادتوں سے یہ چیز ثابت نہیں کریں گے، اور ایسی کوئی مثال میرے سامنے تو کوئی نظر نہیں آتی کہ جہاں کوئی سنسنی کے حوالے سے پوائنٹ بنا کے آگے کیس سارے ریورس ہو گئے. تا وقت ہے کہ جب تک کوئی ایویڈنس بڑی سامنے اسٹرانگ ایویڈنس یہ موجود نہ ہو جو اس بات کو سبسٹینشیٹ کر دیں کہ آپ نے یہ جو کہ بہت تیزی میں معاملہ چلایا اور یہ شہادتیں آپ مس کریں گے. اس کے علاوہ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ اس صرف سنسنی کے طور پر فیصلوں کو رد کر دیں.
دریاسنا سول سوسائٹی کے ارکان نے بدھ کو دیے جانے والے اس عدالتی حکم پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس قسم کے فیصلوں سے ممکن ہے خواتین کے خلاف تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کسی حد تک کم ہو جائیں. سول سوسائٹی کے ممتاز رکن میاں یوسف صلاح الدین کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں فیصلہ طلب مقدمات کی بھرمار ہے.
عدالتیں جو ہیں ان کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور بہت سارے جو ملزم جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. اس سے ایک بدامنی سی پھیلتی ہے لوگوں میں، لوگوں کا جو فیتھ ہے عدالتوں میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ہونا چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے، جو بھی ملزم ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔
حقوق انسانی کمیشن پاکستان کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس کے دوران ملک بھر میں غیرت کے نام پر قتل کے 869 واقعات کمیشن کے علم میں آئے تھے، جبکہ اصل تعداد ممکنہ طور پر کمیشن کے کہنے کے مطابق اس سے کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ بہت سے کیسز سامنے ہی نہیں لائے جاتے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 30 نومبر کا جلسہ کرنے کے لیے اجازت لینا ہوگی اور جلسے کی آڑ میں دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ ضرور کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ اگر بغیر اجازت اور واضح ایجنڈے کے تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جلسہ یا سیاسی طاقت کے مظاہرے کی اجازت دی جائے گی، لیکن اس کی آڑ میں دھاوا بولنے کی کوشش کی گئی تو چودھری نثار کے بقول حکومت اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔
تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہی اوئے اوئے والی پالیسی اور ہر ایک کو للکارنے والی پالیسی اپنائے گی، بغیر ان اجازت کے یہاں دھاوا بولنے کی کوشش کرے گی تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ 30 سے بہت پہلے قانون حرکت میں آئے گا۔
حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 30 نومبر کو وفاقی دارالحکومت میں ایک بڑا احتجاجی جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ عمران خان 14 اگست سے حکومت کے خلاف احتجاج میں مصروف ہیں اور ان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا بھی جاری ہے۔ بدھ کو اسلام آباد میں ایک ہنگامی نیوز کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت قانون کی عملداری سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد انتظامیہ آئندہ 2 روز میں تحریک انصاف سے رابطہ کر کے جلسے کے حوالے سے ان سے وضاحت طلب کرے گی۔
پی ٹی آئی کو پہلے واضح طور پر، ضلعی انتظامیہ کو نہیں، پوری قوم کے سامنے اپنا ایجنڈا واضح کر دینا ہوگا، انہیں مروجہ طریقہ جو قانون ہے اس کے مطابق اجازت نامہ دے کر جگہ کا تعین کر کے انہیں نہ صرف اجازت دی جائے گی بلکہ حکومت سیکیورٹی اور باقی معاملات میں مکمل طور پر فسیلیٹیٹ کرے گی۔
چودھری نثار کا کہنا تھا کہ اگر سرکاری عمارتوں کے تحفظ کے لیے فوج کو دوبارہ واپس بلانا پڑا تو وہ بھی کیا جائے گا۔
شاہراہیں روکنے کا تماشا ختم ہونا چاہیے، حکومتی اداروں پہ دھاوا بولنے کا تماشا ختم ہونا چاہیے، حکومت وقت کو بلیک میل کرنے کا یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔
ادھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ ان کی جماعت 30 نومبر کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ کرے گی۔
لوگوں نے آنا ہے کیونکہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں، جو ہم نے جلسوں میں دیکھا ہے، لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ اس نظام کو اب مانتے نہیں ہیں اور اس لیے لوگ نکلیں گے، اور انشاءاللہ 30 کو اتنی پبلک نکلے گی، بے فکر ہو کے آنا، جدھر روکیں گے مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہمارا حق ہے، ہمارا جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کرنے کا۔
تحریک انصاف کا موقف ہے کہ 2013 کے انتخابات میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر دھاندلی کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت اقتدار میں آئی، اسی الزام پر وہ وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت نہ صرف تحریک انصاف کے الزامات کی مسلسل تردید کرتی آئی ہے بلکہ وزیر اعظم نواز شریف نے عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے عدالت عظمیٰ کو ایک خط بھی لکھ رکھا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی ریاست ہریانہ میں متنازع شخصیت بابا رام پال کے آشرم پر پولیس کی کارروائی جاری ہے، جہاں اب تک ہونے والی کارروائی کے دوران 5 خواتین اور 1 بچہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
ہریانہ میں حصار کے قریب بروالا میں واقع ستلوک آشرم کے متنازع سنت اور خود ساختہ دھارمک پیشوا 63 سالہ بابا رام پال کو گرفتار کرنے کی پولیس کی کوششیں جاری ہیں۔ اب تک اس آپریشن کے دوران کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 1 بچہ اور 5 خواتین ہیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اموات کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ہریانہ کے ڈی جی پی ایس این وششٹھ کے مطابق آشرم کے اندر سے لاشیں پولیس کے پاس بھیجی گئیں، جن کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال روانہ کیا گیا۔ 2006 میں روہتک ضلع میں رام پال کے آشرم میں ہوئے تصادم میں ایک شخص کی موت کے معاملے میں رام پال کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہے۔ ان پر قتل کی سازش کے علاوہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں بار بار کی ہدایت کے باوجود حاضر نہ ہونے پر توہین عدالت کا بھی معاملہ چل رہا ہے۔ पुलिस ने मंगल के रोज आश्रम पर धावा बोला था, मगर आश्रम के अंदर से पेट्रोल बमों से हमले और फायरिंग के सबब पुलिस ने पसपा अख्तियार कर ली। इस दौरान 100 से जायद पुलिस जवान जख्मी हुए, जबकि निसफ दर्जन से जायद सहाफियों को पुलिस कार्रवाई में चोटें आईं। बुध के रोज फिर ऑपरेशन का आगाज हुआ, मगर पुलिस के मुताबिक चूंकि आश्रम में बहुत से बेकसूर अफराद फंसे हुए हैं, इसलिए वो पूरी कुव्वत से आश्रम पर धावा नहीं बोल सकती। आश्रम में कम से कम 5,000 अफराद मौजूद हैं, जबकि 10,000 बाहर आ चुके हैं। रामपाल के भाई पुरुषोत्तम को फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया। रामपाल के खिलाफ गद्दारी और मुजरिमाना साजिश के अलावा दीगर दफात के तहत भी ताज़ा मामलात दर्ज किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को अदालत में पेश करने के लिए पुलिस को जुमा तक का वक्त दिया है। 20,000 पुलिस जवानों ने सैकड़ों गाड़ियों और जेसीबी मशीनों के साथ आश्रम का मुहासरा कर रखा है। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन पर अब तक कई करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आश्रम से बाहर आने वाले बहुत से लोगों ने बताया कि रामपाल की अकीदतमंदों ने उन्हें आश्रम में कैद कर रखा था। उनके पास असलहा मौजूद है। हजारों अफराद वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे। पुलिस का दावा है कि रामपाल ने औरतों और बच्चों को ढाल बना रखा है, जबकि आश्रम के तर्जुमान ने कहा कि रामपाल बीमार हैं और नामालूम मकाम पर अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस फलस्तीनी शख्स का घर मिसमार कर दिया है जिसने पिछले महीने एक ट्रेन स्टॉप पर हमला करके दो अफराद को हलाक कर दिया था। बुध के रोज इस घर को मशरकी यरूशलम के सलवान के इलाके में मिसमार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हुक्म पर अमल किया, जिन्होंने कहा था कि उन दो फलस्तीनियों के घरों को मिसमार कर दिया जाए जिन्होंने मंगल के रोज यरूशलम की यहूदी इबादतगाह पर हमला किया था। सदर ओबामा ने यरूशलम में यहूदियों की इबादतगाह पर किए गए इस हमले की मजम्मत की है, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए, इनमें 3 अमरीकी शहरी भी शामिल थे। उन्होंने कहा है कि ये अलमिया इसराइल और अमरीका दोनों के लिए है। वॉइस ऑफ अमेरिका के विक्टर बीटी की रिपोर्ट के साथ बहजत चिलानी।
अमरीका के सदर बराक ओबामा कहते हैं कि दो फलस्तीनी हमला आवरों ने बेहिसी और वहशियाना अंदाज में बेगुनाह इबादत गुजारों पर उस वक्त हमला किया जब वो मगरबी यरूशलम के इलाके हारनॉफ में इबादत कर रहे थे। सदर ने कड़े तरीन अल्फाज में इस हमले की मजम्मत की है।
Tragically, this is not the first loss of life that we have seen in recent months.
सदर ओबामा कहते हैं कि अलमनाक बात यह है कि हालिया महीनों में इंसानी जान का यह पहला ज़ियान नहीं। मुतअद्दिद इसराइली हलाक हो चुके हैं, मुतअद्दिद फलस्तीनियों की जाने गई हैं, और इस मुश्किल वक्त पर मेरे ख्याल में फलस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के लिए यह बात अहम है कि वो कशीदगी कम करने और तशद्दुद को मुस्तरद करने के लिए मिलकर काम करें। सदर ने कहा कि इस नौयत के इश्तियाली इकदाम ऐसी इंतहा पसंदी की नुमाइंदगी करते हैं जो मशरक वुस्ता को एक ऐसी सूरत हाल से दोचार करने के लिए खतरा है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने मंगल के रोज लंदन में बात करते हुए इस वाके को बकौल उनके मुकम्मल दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने टेलीफोन पर इसराइली वजीर आजम बेनमन नेतन्याहू से और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बात की। फलस्तीनी सदर ने भी इस हमले की मजम्मत की। कैरी ने फलस्तीनी क्यादत पर जोर दिया कि वो किसी भी नौयत के इश्तियाली इकदाम को रोकने के लिए संजीदा कार्रवाई करे और ऐसी क्यादत का मुजाहरा किया जाए जो इस खित्ते को एक मुख्तलिफ रास्ते पर गामजन करने के लिए जरूरी है। अमरीका की सालसी में होने वाली अमन बातचीत अप्रैल में खत्म हो गई थी। अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने मंगल के इस अफसोसनाक वाके की मजम्मत की। उन्होंने खबरदार किया कि जमीन पर मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल दोनों जानिब के लीडरों के लिए इस बात को जरूरी बना रही है कि वो मुश्किल फैसले करें जिनसे इस्तेहकाम को फरोग मिले और इसराइलियों और फलस्तीनियों दोनों के लिए पायदार सिक्योरिटी की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। मंगल के रोज होने वाला यह हमला उन वाकयात के सिलसिले में ताज़ा तरीन है जो यरूशलम और मगरबी किनारे के दरमियान कशीदगी को हवा दे रहे हैं। वर्जीनिया के रेडोल्फ मैकॉन कॉलेज से खित्ते के लिए तज़ज़ियाकार और तारीख के प्रोफेसर माइकल फिशबाख कहते हैं कि इससे उस नजरिए की खुसूसन मुतअद्दिद फलस्तीनियों के दरमियान पाए जाने वाले नजरिए की तौसीक होती है कि अमन का अमल नाकाम हो चुका है।
The PLO, which is technically
پروفیسر فشباخ کہتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی خود کو ناکام سمجھتی ہے. پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یعنی پی ایل او جو تکنیکی طور پر اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کرتی آئی ہے وہ فلسطینی اتھارٹی نہیں, اگرچہ کئی اعتبار سے مشابہ ہے, ناکام ہو چکی ہے. حماس جو ایک طرح سے متبادل فراہم کرتی ہے, بلا شبہ ہم نے گرمیوں میں غزہ کی جنگ کے دوران یہ دیکھا کہ متبادل بھی مزید تشدد کی طرف لے گیا. میرا خیال ہے کہ ایک عام فلسطینی محسوس کرتا ہے کہ اسرائیلی قبضہ جاری ہے, یروشلم میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے اور ایک طرح سے تمام راستے بند ہیں. اسرائیلیوں کے لیے بھی ہم اسی نوعیت کی سوچ دیکھتے ہیں لیکن توجہ کے مختلف ارتکاز کے ساتھ. ان کے نقطہ نظر سے سوال یہ ہے کہ کیا امن کے لیے کوئی حلیف ہے یا واقعتاً کوئی امید ہے؟ پروفیسر فشباخ کہتے ہیں کہ یہ 1993 میں طے پانے والے اوسلو امن عمل کی ناکامی کا نتیجہ ہے جس پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں نے دستخط کیے تھے اور جس کا مقصد عشروں سے جاری مخاصمتوں کو ختم کرنا تھا. پروفیسر فشباخ کو خدشہ ہے کہ منگل کے واقعے پر اسرائیل کی طرف سے کڑے رد عمل کی دھمکی سے نہ صرف مزید حملوں کو ہوا ملے گی بلکہ امریکہ کی طرح یہودی ریاست کے روایتی حلیفوں کے ساتھ بھی مسائل پیدا ہوں گے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور ہانگ کانگ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. ان کی تازہ تفصیل جاننے کے لیے ایک بار پھر بہجت جلانی.
ہانگ کانگ میں پولیس کی ان مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں جنہوں نے بدھ کے ابتدائی اوقات میں قانون ساز کونسل کی عمارت میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی. مظاہرین نے دھات کی بنی رکاوٹوں سے عمارت کی کھڑکیاں توڑ دیں. یہ واضح نہیں ہوا کہ کتنے افراد عمارت میں داخل ہو سکے. بلوا پولیس کے تقریباً 100 اہلکاروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مرچوں کا اسپرے اور لاٹھیوں کا استعمال کیا. کم سے کم 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے بھی 3 اہلکار زخمی ہو گئے. مظاہرین میں شامل انٹیریئر ڈیزائنر میکو چین کا کہنا ہے کہ تقریباً 50 روز گزر گئے ہیں اور اب حکومت ہماری بات سن ہی نہیں رہی. وہ روزانہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, قانون ساز روزانہ فضول گفتگو کر رہے ہیں. یہ بے معنی بات ہے, اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اور آج عدالتی فیصلے کے تحت کچھ رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا. اگر عدالتی فیصلوں کی وجہ سے کوئی انقلاب ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انقلاب نہیں کہلاتا. یہ ایک ایسا انقلاب ہوتا ہے جس سے زیادہ خراب اور ندامت کی بات کوئی اور نہیں. جمہوریت نواز متعدد قانون ساز اور احتجاجی مظاہرین کے لیڈروں نے عمارت میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی مذمت کی ہے اور مظاہرین پر زور دیا ہے کہ وہ غیر متشدد اصول و ضوابط پر کاربند رہیں.
Those people, that sort of action has nothing to do with us. They are not what we believe to be.
ہانگ کانگ کی ایک قانون ساز ایملی لو کہتی ہیں کہ وہ لوگ اور اس نوعیت کی کارروائی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ لوگ جسے ہم ایک امبریلا موومنٹ کہتے ہیں کا حصہ نہیں ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ہماری مہم پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھے گی لیکن ایک پرامن اور غیر متشدد انداز میں. یہ واقعہ مظاہرین کے جن میں سے بیشتر طالب علم ہیں معمول کے رویے سے ہٹ کر تھا. ان مظاہرین نے قریب 2 ماہ سے متعدد علاقوں پر پرامن طور سے قبضہ کر رکھا ہے. مظاہرین منگل کے روز پرامن طور پر اس وقت کھڑے رہے جب حکام نے اس ایک جگہ کو خالی کرایا جس پر مظاہرین ستمبر کے اواخر سے قابض تھے. ایک عدالتی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے سرکاری صدر دفاتر کے قریب والے علاقے کے ایک حصے سے رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا. بعض مظاہرین نے اپنے خیمے اور دوسری چیزیں نزدیکی جگہ پر منتقل کر دیں. مظاہرین 2017 میں ہونے والے انتخابات کو جمہوری طور پر منعقد کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے پہلے چین نے اگست میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ چیف ایگزیکٹو کے منصب کے لیے تمام امیدواروں کی منظوری ایک ایسی کمیٹی دے گی جس میں بیجنگ نواز افراد کا غلبہ ہے, جس کے بعد مظاہرین گلی کوچوں میں نکل آئے تھے. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یروشلم میں منگل کے روز 2 فلسطینیوں کی جانب سے ایک یہودی عبادت گاہ پر حملے کے بعد جس میں 4 افراد ہلاک اور 6 دوسرے زخمی ہوئے, اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد نئے سرے سے اور خطرناک شکل میں شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی کشیدگیاں انتہا تک پہنچ کر اسرائیلیوں کے خلاف حملوں کے ایک سلسلے، فلسطینیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں اور مسجدوں اور سینیگاکس پر حملوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے اسکاٹ باب نے اپنی رپورٹ میں اس رجحان اور اس کے اصل وجوہات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔
اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں نے حال ہی میں پیش آنے والے اس تشدد پر سختی سے رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں ایک درجن سے زیادہ اسرائیلی اور فلسطینی ہلاک اور درجنوں مزید زخمی ہو چکے ہیں۔ ان واقعات میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان ہونے والی وہ جھڑپیں شامل ہیں جو دائیں بازو کے اسرائیلی سیاستدانوں اور ان کے حامیوں کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے یا ٹیمپل ماؤنٹ میں آمد و رفت کی وجہ سے شروع ہوئی تھیں۔ یہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس پر تشدد بھڑکانے کا الزام عائد کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے عباس انہیں مزید بھڑکا رہے ہیں، انہیں سچ بتانے کی بجائے وہ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسٹر عباس کا کہنا ہے کہ یہ مسٹر نیتن یاہو ہیں جو اسرائیلیوں کو وہاں جانے کی اجازت کے ذریعے تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ خطے اور دنیا کو ایک مذہبی جنگ کی جانب لے کر جا رہے ہیں جو تباہ کن ہے۔ تشدد کے تازہ ترین واقعات ان جگہوں پر ہوئے ہیں جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے مقدس مقامات کا درجہ رکھتی ہیں۔ الحرم القدسی الشریف یعنی ٹیمپل ماؤنٹ مسلسل ان واقعات کا ایک مرکزی مقام بنا ہوا ہے۔ وہاں گزشتہ جمعے کی نماز کئی ہفتوں کے بعد پہلی بار پرسکون طور پر ادا کی گئی تھی۔ اسرائیلی پولیس نے اس مقام پر مسلمانوں پر نماز پڑھنے کی پابندی اٹھا لی تھی اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیلیوں کی آمد و رفت محدود کر دی تھی۔ 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضے کے بعد اس نے موجودہ بندوبست جاری رکھا، جس کے تحت غیر مسلموں کو اس مقام پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، جسے مسلمان حرم الشریف کہتے ہیں۔ یہودی سرگرم کارکن یہ کہتے ہوئے اس پابندی کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو وہاں عبادت کی اجازت ہونی چاہیے، جو قدیم یہودی عبادت گاہ کا مقام ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ اس مقدس مقام پر یہودی اقتدار اعلیٰ قائم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک اسرائیلی سرگرم کارکن 29 اکتوبر کو قاتلانہ حملے کی ایک کوشش میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس پر حملہ کرنے والا، جو مشرقی یروشلم سے تعلق رکھنے والا ایک فلسطینی تھا، بعد میں پولیس کی ایک فائرنگ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک اسرائیلی سیاسی کالم نگار اور خود کو ایک قوم پرست کہنے والے امیل انگل کہتے ہیں کہ ایک صدی سے فلسطینیوں نے اس مسئلے کو بقول ان کے مقدس مقام کو بین الاقوامی بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔
Nobody is threatening the Temple Mount, but this has always been a useful...
کوئی بھی ٹیمپل ماؤنٹ کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ایک مفید چیز رہی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہودیوں کی جانب سے اس مقام پر یہودی موجودگی بڑھانے کی کوشش کی وجہ سے عرب دراندازی پر ایک یہودی رد عمل ہے، اور یہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایک نرم رویہ اپنانے کا بھی ایک رد عمل ہے۔ لیکن اسرائیلی معاشرہ ایسے مسائل پر بری طرح منقسم ہے۔ بہت سے اسرائیلی دائیں بازو کے سرگرم کارکنوں کو بد امنی کو ہوا دینے کی بنا پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہبریو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر مٹی سٹینبرگ کہتے ہیں کہ سرگرم کارکن نیتن یاہو حکومت کے اندر اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
We have to refer to the efforts of the rightists to...
یوں کہیے کہ ہمیں دائیں بازو کے لوگوں کی جانب سے وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کا، یا اس حقیقت کا کہ وہ اسرائیل کی سیاست پر اثر انداز ہیں اور یروشلم اور مغربی کنارے میں پالیسیوں پر عمل درآمد کی ان کی کوشش کا حوالہ دینا پڑے گا۔ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ سماجی مسائل پر بڑھتی ہوئی کشیدگیاں بھی تشدد کی ایک وجہ ہیں۔ مشرقی یروشلم میں انٹرنیشنل پیس اینڈ کوآپریشن انسٹیٹیوٹ کے رامی نصر اللہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں، خاص طور پر نوجوانوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ اس کا تعلق صرف اور صرف مناسب سہولیات اور رہائشی حل اور تعلیم کی فراہمی کے اسرائیلی نظام کے ناکامی سے ہے۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر ایک شہری تنازع ہے اور مسجد اقصی کے مسئلے نے اسے ایک نسل اور قومیت پر مبنی مسئلے کی بجائے ایک مذہبی تنازع میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے گزشتہ 6 ماہ میں تقریباً روزانہ کے ان مظاہروں کی وجہ سے، جن میں کئی فلسطینی ہلاک اور بہت سے پولیس والے زخمی ہو چکے ہیں، 2000 سے زیادہ عرب نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے کچھ کو عارضی طور پر گرفتار کیا ہے۔ یروشلم کے امور کے لیے فلسطینی اتھارٹی کے وزیر عدنان الحسینی کہتے ہیں کہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات پرسکون بنانے سے متعلق گفتگو بے معنی ہے۔ یروشلم کے فلسطینی علاقے میں غصہ دکھائی دیتا ہے، نوجوان بہت برہم ہیں، ان کی برہمی خطرے کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک بہت مشکل صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تشدد میں منگل کے روز ہونے والے حملے سمیت مساجد اور یہودی عبادت گاہوں پر ان حملوں کی ترغیب دی ہے، جو بظاہر انتقامی حملے دکھائی دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جولائی اور اگست کے دوران 50 روزہ لڑائیوں کے بعد، جن میں 2200 فلسطینی اور 72 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے، کشیدگیاں پہلے ہی اپنے عروج پر تھیں۔ یہ لڑائیاں تعطل میں پڑے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے امریکی قیادت میں 9 مہینوں سے جاری رہنے والی کوششوں کی ناکامی کے بعد شروع ہوئی تھیں۔ اس ناکامی کی بنیاد دونوں فریقوں کی جانب سے عائد کی جانے والی شرائط بنی، جو دوسرے فریق کے لیے ناقابل قبول تھیں، اور بظاہر مستقبل قریب میں کسی پرامن حل کے لیے مثبت امکانات دکھائی نہیں دے رہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی لڑکی کی جدوجہد پر سلمہ ہائیک کی فلم، تفصیلات فکر و فن میں۔
اسکول بن کر تیار ہو چکا ہے۔
ہالی ووڈ میگا اسٹار سلمہ ہائیک کی ایک دنیا دیوانی ہے، لیکن خود اس گلوبل سیلیبریٹی کو جس شخصیت نے متاثر کیا، وہ کوئی چمکتی دمکتی سٹار نہیں بلکہ کراچی کی رہنے والی ایک عام سی لڑکی ہے، جس نے تعلیم عام کرنے کے خواب کو سخت جدوجہد کے بعد ناممکن سے ممکن بنا ڈالا۔
اس اچیومنٹ نے نا اور خواب دیکھنے پہ نا مہر لگا دیے۔ ڈریم اسکول سوچا تھا نا، اب ڈریم یونیورسٹی سوچو۔
ہمارا بچل نے زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم کراچی کی کچی آبادی میں بسنے والے بچوں، خصوصاً لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ٹھانی، اور راہ میں آنے والی ہر مشکل کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈریم ماڈل اسٹریٹ اسکول قائم کیا۔
اس دفعہ لڑکیاں زیادہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایڈمیشن سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جو ماں باپ اپنی بڑی لڑکیاں داخل کرائیں گے، ان کے 2 لڑکے ہم فری پڑھائیں گے۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ بچے بھیجو، اسکول ہے، اور اب ہم ڈور بند کر کے کہتے ہیں مہربانی داخلہ بند ہے۔
سن 2014 کی گرمیوں میں مکمل ہونے والے اس اسکول میں 18 کمرے، پلے گراؤنڈ، کمپیوٹر لیب اور ایک لائبریری بھی شامل ہے۔ اسکول میں تقریباً 1200 لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔
پوری آبادی کو صرف اسکول میں بھرنا یہ مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو ان کو کوالٹی آف ایجوکیشن دینا ہے۔ مطلب ترقی کا ایک عمل جو ہے نا، وہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اور اس پہ مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ جتنے آبجیکٹیو ہم نے اچیو کر لیے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ 10 اور آبجیکٹیو آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ اچیو ہوں۔
سلمہ ہائیک نے ہمیرا کی اس جدوجہد کو دستاویزی فلم ہمیرا دی گیم چینجر کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ فلم فرانس میں ہونے والے ویمنز فورم گلوبل میٹنگ میں دکھائی گئی۔ ہمیرا دی گیم چینجر کی اسکریننگ سے پہلے سلمہ ہائیک نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی کوشش اور مشن یہ ہے کہ دنیا بھر کی عورتوں کو انصاف ملے۔
ہمارا محلہ ایک غریب آبادی ہے، اور یہاں پہ مختلف زبانوں اور طبقوں سے تعلق رہنے والے لوگ رہتے ہیں۔
پوری کراچی میں ہم نے ایسا اسکول آج تک نہیں دیکھا۔
یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاذ گولڈ کے اندر اس طرح کی ایک بلڈنگ تعمیر ہوگی۔
واقعی خواب سا ہی لگتا ہے، جو اس کا نام ہے، ٹائٹل نام ہے اس کا، اسی کے حساب سے یہ بالکل مناسبت ہے کہ یہ خواب ہے، اور یہ خواب صرف خواب نہیں ہے، حقیقت ہو چکا ہے ہمارے لیے۔
یہ پہلا موقع نہیں جب نامساعد حالات میں ہمیرا کی تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو عالمی پذیرائی ملی ہو۔ اس سے قبل معروف پاپ سنگر میڈونا بھی ہمیرا کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہ چکی ہیں۔
What happens when we educate girls? We empower them. Humaira Bachao, she started teaching when she was 15. Let's help Humaira build a bigger school in Pakistan.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urdu.voa.com۔
جب میں اس زمین پہ آ کے کھڑی ہوئی تو مجھے وہ سب سب لمحے یاد آ رہے تھے کہ جب لوگوں نے یہ سازشیں کی کن کو اس محلے سے نکالو۔ 12 سال تک جو لوگوں کی باتیں، جو فرسٹریشن، جو چیزیں برداشت کرتی رہی، مجھے لگا کہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ قید ہو گیا۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کو امریکہ میں میڈل سے نوازا گیا ہے۔ اس پر نفیسہ حد بھائی نے ام تحریک کے بانی رکن مختار بچہ اور امریکہ میں مصنف عارف جمال سے گفتگو کی ہے، ان کی رپورٹ۔
ہم اس خبر سے شروع کریں گے کہ امریکہ نے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کو ان کے قائدانہ کردار کے لیے تمغہ پیش کیا ہے۔ جی، اور ہم امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا سے ابتدا کرتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا کہ دہشت گردی میں اس وقت پاکستان نمبر 3 ہے دنیا میں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ضرب عزب شروع ہوا جون کی 15 تاریخ کو، اور ابھی بھی جنرل راحیل شریف یہاں امریکہ میں ہیں اور ان کے قائدانہ کردار کے لیے انہیں تمغہ دیا گیا ہے۔ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اگلے سال اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں؟ کیا وہاں دہشت گردی میں کمی آ چکی ہوگی؟
شمالی وزیرستان اور اس طرح سے جو واقعات ہوئے، اس پر بھی لوگوں کے یہ تاثرات تھے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان میں ابھی تک وہ فرق موجود ہے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جو ریویزٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف کوشش کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے جنرل راحیل شریف جو اس ریویزٹ پالیسی کے لیے اس کا نام آتا رہتا ہے، تو انہوں نے پہلے کابل کا دورہ کیا، اور اشرف غنی جو پیچھے پاکستان آئے تو انہوں نے حکومت کے بجائے جیت کے اور جانا پسند کیا، پہلے مرحلے میں وہ ادھر گئے، اور اب راحیل شریف امریکہ میں ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اور اس کی طرف کچھ مثبت اثرات مل رہے ہیں۔ یہ اگر اس طرف سے ہم کوئی نتیجے پر پہنچ سکے تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ کنٹرول کرنا تو ایک پروسیس ہے، لیکن سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا اہم مسئلہ پالیسی کا ہے۔ پالیسی میں اگر گڈ اور بیڈ طالبان کا فرق ہوا تو یہ پھر یہ کنٹرول کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر گڈ طالبان اور اس بیڈ طالبان کے فرق کو ختم کیا گیا، افغانستان اور پاکستان کی ریلیشنز کو نئے سرے سے دیکھنا ہوا، تو پھر یہ اس کے امکانات بہت بڑے نظر آ رہے ہیں۔
عارف جمال، آپ امریکہ میں ہیں، آپ ٹرانس نیشنل جہاد کے مصنف ہیں، آپ نے بھی دیکھا کہ جنرل راحیل شریف کو ایک تمغہ ملا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امریکہ نے ایک رپورٹ کارڈ جسے کہتے ہیں وہ پاکستان کے لیے جاری کر دیا ہے کہ اب وہاں تمام دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟
جی، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جب جنرل راحیل شریف یہاں آتے ہیں امریکہ میں تو وہ ایک پاکستان کے نمائندے اور پاکستان آرمی کے نمائندے کے طور پر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ہی بیہیو کیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں جو اندر بیٹھ کے ہوتی ہیں وہ باہر نہیں کہی جا سکتی، اور یہاں پر بڑی اچھی طرح سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے وہ پالیسی جو ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ابھی تک ترک نہیں کی ہے۔ این موقع پر جب کہ جنرل شریف یہاں پر ہے، پاکستان کے ایسا ایک بیان دیتے ہیں کہ کلیئر کر دیتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پرانی پالیسی پر ہی گامزن ہے۔
اس موڑ پہ ہم خدا حافظ کہتے ہیں عارف جمال کو، جو کہ یہاں امریکہ میں مصنف ہیں ٹرانس نیشنل جہاد کے، اور ان کے ساتھ تھے پشاور سے ام تحریک کے بانی رکن مختار باچا۔
امریکہ کے بین الاقوامی ترقی کے ادارے یو ایس ایڈ نے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں 4.30 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ناصر محمود کی اسلام آباد سے رپورٹ۔
امریکہ نے پاکستان میں توانائی کے شعبے کے لیے $4,30,00,000 کی سرمایہ کاری مہیا کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے افغانستان اور پاکستان کے لیے نائب ایڈمنسٹریٹر ڈونلڈ لیری نے اسلام آباد میں پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی، جس میں سرمایہ کاری کی فراہمی کا عندیہ دیا گیا۔ پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے حکومت نے حال ہی میں چین سے بھی متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ توانائی کی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرونی تعاون حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ پہلے بھی پاکستان میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرتا چلا آ رہا ہے، اس میں بجلی گھروں کی استعداد کار بڑھانے اور بجلی کی ترسیل کو بہتر اور منظم بنانے میں اعانت بھی شامل ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یو ایس ایڈ کی طرف سے دیے گئے اس اشارے کے بعد پاکستان کے لیے اس شعبے میں مزید سرمایہ کاری حاصل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں جاری مختلف شعبوں میں تعاون پر یو ایس ایڈ کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ حکومت شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نقصانات کا اندازہ لگا کر ان لوگوں کی اپنے گھروں کو واپسی کے لیے پرعزم ہے۔ شمالی وزیرستان میں 15 جون کو فوج نے ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 600,000 افراد نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں۔ فوجی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کیا جا چکا ہے، لیکن شدت پسندوں کی طرف سے علاقے میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کی صفائی تک ان علاقوں میں لوگوں کی واپسی ممکن نہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں تقریباً 2.5 سال بعد حکام نے پہلی مرتبہ کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم شروع کی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں تقریباً 2.5 سال بعد حکام نے پہلی مرتبہ کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم شروع کی ہے۔ شمالی وزیرستان میں سلامتی کے خدشات کی وجہ سے انسداد پولیو کی ٹیموں کی رسائی نہیں تھی، اور اسی بنا پر وہاں بچوں کو ویکسین نہیں پلائی جا سکی۔ حکام کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک کے 4 دیہاتوں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ مقامی عہدیداروں اور قبائلیوں کے مطابق مساجد اور حجروں میں بچوں کو اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ واضح رہے کہ شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کا دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے، اور اس قبائلی علاقے سے 600,000 سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ تاہم رزمک کے بہت سے دیہاتوں میں لوگ مقیم ہیں۔ طالبان کی طرف سے پولیو کے قطرے پلانے پر پابندی کے بعد شمالی وزیرستان میں اس مرض سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائے جا سکے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے ساتھ نکلنے والے بچوں کو تواتر کے ساتھ انسانی جسم کو اپاہج کرنے والے وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان کا شمار پاکستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو حکام کے مطابق پولیو کے پھیلاؤ کی ایک وجہ ہے۔ وزیر اعظم کے انسداد پولیو سیل کی سربراہ اور رکن قومی اسمبلی عائشہ رضا فاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک کے تمام علاقوں تک پہنچنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی ہے۔
ہم اپنی حکمت عملی میں بھرپور محنت، بھرپور توجہ ان یونین کاؤنسل میں دیں گے جو ہائی رسک ہیں، جہاں پہ پولیو وائرس مختلف وجوہات کی وجہ سے، چاہے وہ وزیرستان میں بین ہو، چاہے وہ ہماری پولیو ٹیمز پہ مسلسل اٹیکس اور تھریٹس ہوں، چاہے وہ ملٹری آپریشنز ہوں، ہم ان سب کنسرنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنائیں گے۔
پاکستان میں رواں سال پولیو سے 253 بچے متاثر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران ملک میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے، اور اس وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب تک پاکستان میں رپورٹ ہونے والے زیادہ تر کیسز کا تعلق قبائلی علاقوں اور شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ رواں ماہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا تھا کہ وہ انسداد پولیو مہم کی خود نگرانی کریں گے اور وائرس کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دیگر 2 ملکوں میں افغانستان اور نائجیریا بھی شامل ہیں، لیکن وہاں رواں سال پولیو کے رپورٹ ہونے والے نئے کیسز کی تعداد پاکستان کی نسبت انتہائی کم ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے رپورٹ دی ہے کہ بلوچستان میں صوبائی حکومت نے معاشرے میں خواتین کے اہم کردار کو اجاگر کرنے کے لیے 3 روزہ میلے کا انعقاد کیا۔
پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان ایک عرصے سے شورش پسندی کا شکار رہا ہے، جس کے اثرات جہاں مختلف شعبہ زندگی پر مرتب ہوئے ہیں، یہاں کی خواتین بھی ذہنی دباؤ اور گٹن کا شکار رہی ہیں۔ خواتین کو تفریح کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بلوچستان حکومت نے محکمہ ترقی نسواں کے زیر اہتمام ایک میلے کا اہتمام کیا۔ اس میلے میں جہاں مختلف سرکاری محکموں نے اسٹال لگائے ہوئے تھے، وہیں مختلف فلاحی تنظیموں نے بھی خواتین کی دلچسپی کی مختلف اشیاء سجائی تھیں۔ خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میلے میں شرکت کی۔ میلے کے منتظم اور وومن ڈیولپمنٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر جہاں آرا تبسم نے وائس آف امریکہ کو اس میلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تین روزہ تقریبات میں مختلف گرل سکولوں اور کالجوں کے درمیان مباحثوں، تقاریر، مصوری اور ایسے ہی صحت مندانہ مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میلے میں تقریباً 50 کے لگ بھگ سٹال لگائے گئے تھے، جن پر خواتین کی تیار کردہ گھریلو دستکاری کے نمونے اور ایسے ہی بے شمار چیزیں رکھی گئی تھیں۔
خواتین کے جب ہنر پر یہاں پہ ڈسپلے ہوئے تو ظاہر ہے کچھ سیل آؤٹ بھی ہوئی، جس سے ان کی فائنینشلی تھوڑی سی ہیلپ ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ بھر کی تمام خواتینوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اور ایک میلے کا سا سماں تھا جہاں ان کو ایک ریزنیبل پرائز میں عمدہ چیز بھی مل رہی تھی، ایک دوسرے سے انٹریکشن کا ٹائم بھی مل رہا تھا، اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کے بعد جو روابط سود مند ثابت ہوتے ہیں ان سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔
میلہ دیکھنے والوں میں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومین کی رکن رخسانہ احمد علی بھی شامل تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میلے نے خواتین کی حوصلہ افزائی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
عورت جب معاشی طور پہ مضبوط ہوتی ہے تو اس میں خود اعتمادی آتی ہے، پھر وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، تو اس حساب سے میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پروڈکٹس بیچ رہی تھیں، اور مجھے اس لیے مطلب یہ چیز اچھی لگی کہ عورتیں یہاں آ کر مطلب وہ اپنی چیزیں سیل کر رہی تھیں۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آج کل جو ہے ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ معاشی معاون بنے ہوئے ہیں، پہلے گھر میں کمانے والا ایک تھا، کھانے والے 10 تھے، تو کہتے جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا تو گھر میں مطلب میاں جو ہے وہ عزت بھی کرتا ہے، سسر بھی عزت کرتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں اب ہم بوجھ نہیں ہیں۔
جہاں آرا تبسم کا کہنا تھا کہ ایسے ہی میلے سبی اور خوشدار میں بھی منعقد کیے جائیں گے، جبکہ آئندہ آنے والے مہینوں میں یہی سلسلہ جعفر آباد، نصیر آباد اور صوبت پور میں لے جانے کا ارادہ ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ کے علاقے ساحل میں تنازعات اور سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال کے نتیجے میں وہاں انسانی بحران گہرا ہو رہا ہے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
ساحل کے علاقے میں واقع 9 ملکوں میں بے پناہ انسانی مسائل ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق علاقے میں 2.5 کروڑ افراد کے پاس ناکافی خوراک ہے، اور درحقیقت 64 لاکھ بچوں کے لیے خوراک انتہائی ناقص ہے، جبکہ 12 لاکھ بچوں میں سے نصف کی عمر 5 سال سے بھی کم ہے، اور جو ہر سال ناقص خوراک سے پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ ممکن ہے ویسٹ افریقہ میں پھیلی ایبولا کی وبا اس خطے تک پہنچ جائے۔ سینیگال میں ایبولا سے ایک شخص متاثر ہوا تھا لیکن کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے معاون سیکرٹری جنرل اور ساحل کے لیے ریجنل ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر یعنی خطے میں انسانی امداد کے رابطہ کار رابرٹ پائپر کا کہنا ہے کہ خطے میں جاری لڑائی اور سلامتی کی خراب صورتحال کی وجہ سے ان بحرانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2014 نسبتاً ایک امید افزا صورتحال کے ساتھ شروع ہوا، جب یہ محسوس ہونے لگا کہ شمالی مالی میں صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن بدقسمتی سے وہ امید پوری نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ وہ توجہ دلاتے ہیں کہ سوڈان کے دارفور علاقے میں جاری تنازعات، وسطی افریقی جمہوریہ اور لیبیا میں جاری صورتحال کے باعث لاکھوں افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور داخلہ سطح پر بے گھر یا پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
By far the biggest concern, and the situation there has deteriorated very rapidly during the course of this year.
رابرٹ پائپر کہہ رہے ہیں تاہم نائجیریا سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے، اور وہاں اس سال کے دوران صورتحال تیزی سے خراب بھی ہوئی۔ یہ تعداد بے تحاشا ہے۔ نائجیریا میں داخلی طور پر بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں گزشتہ 6 ماہ میں انتہائی اضافہ ہوا ہے، اور یہ تعداد 6 لاکھ سے بڑھ کر 15 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ہمارے پاس تقریباً 1 لاکھ نائجیرین ہیں جو سرحد پار کر کے نائجر اور کیمرون میں داخل ہو گئے ہیں۔ نائجیریا بلا شبہ تشویش کی بڑی وجہ ہے۔ پائپر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مالی، نائجیریا اور دوسرے ملکوں میں تنازعات ساحل میں آباد غریب ملکوں کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ انسانی ضروریات سے ہٹ کر سیکیورٹی پر زیادہ اخراجات کریں۔
We're seeing this in Niger, for example. funding that really should be going to the social sectors in an ideal world.
Robert Piper کے مطابق ہم ایسا نائجر میں دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر جو امدادی فنڈ سماجی شعبے کے لیے مختص ہونا چاہیے وہ سیکیورٹی کے بجٹ میں استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ ایسا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے شمال میں لیبیا اور مغرب میں مالی واقع ہے تو آپ کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ہوگا. آپ کو سیکیورٹی پر یقیناً رقم خرچ کرنا ہوگی, اس پر ہم سوال نہیں اٹھاتے, لیکن رقم کا بندوبست کیسے ہو؟ اور ظاہر ہے کہ اسے سماجی شعبے سے ہی لیا جائے گا, جس سے مراد یہ ہے کہ انسانی ضروریات پر اٹھنے والے اخراجات کم ہوتے جائیں گے. ساحل کے علاقے میں مدد کے لیے پروگراموں کے پاس زیادہ فنڈز بھی نہیں. اقوام متحدہ نے اس سال امدادی سرگرمیوں کے لیے 1.9 ارب ڈالر کی اپیل کی تھی, جس کا محض 57% حصہ مل پایا, اور اب اقوام متحدہ ساحل میں ایبولا کی ممکنہ وبا کے لیے تیاری کر رہی ہے. اس کوشش کے تحت لیبارٹری کا ساز و سامان فراہم کرنا, لوگوں کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے مناسب جگہ بنانا, علاج معالجے کا یونٹ قائم کرنا اور ذاتی تحفظ کے لیے ساز و سامان کا بندوبست کرنا ہے. فنڈز میں کمی کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہے کہ ان ضروریات میں سے کتنی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
خواتین کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل. دنیا کے ہر خطے کی دولت مند ترین خواتین کی رینکنگ کے حوالے سے ویلتھ ایکس نے رواں سال کا جائزہ جاری کیا ہے, جس کے مطابق 286 ارب پتی خواتین میں سے دنیا کے ہر خطے کی امیر ترین اور کاروباری اعتبار سے طاقتور ترین خواتین کے نام سامنے آئے ہیں. سالانہ ارب پتی مردم شماری 2014 کی رپورٹ کے مطابق فہرست میں ایسی ارب پتی خواتین کا نام شامل ہے جنہیں خاندانی کاروبار وراثت میں ملا اور پھر انہوں نے اپنے خاندانی کاروبار کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ ساری دولت کمائی ہے. اس فہرست میں ان کے علاوہ اپنی بنیاد پر کاروبار شروع کرنے والی ارب پتی خواتین بھی شامل ہیں. رپورٹ میں ارب پتی خواتین آبادی کی اوسط عمر 61 برس بتائی گئی ہے. اس فہرست میں معمر ترین خاتون فرانسیسی کاسمیٹکس کمپنی کی مالک 92 برس کی للین بتین کوٹ ہیں, اور کم عمر ترین ارب پتی خاتون چینی سرمایہ دار کی 33 سالہ بیٹی یانگ یو یان ہیں. رپورٹ کے مطابق دنیا کے ارب پتی افراد کی کل آبادی 2325 میں سے ارب پتی خواتین کی آبادی 12.3% پورا کرتی ہے, جبکہ ارب پتی آبادی کے مجموعی سرمایہ 7.3 کھرب ڈالر میں سے 12.8% دولت کو ارب پتی خواتین کنٹرول کرتی ہیں. دنیا کی مشہور انٹیلیجنس اور مالیاتی فرم ویلتھ ایکس نے 2014 کے لیے دنیا کے ہر خطے کی امیر ترین خواتین کے حوالے سے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی ہے. کرسٹی روتھ والٹن. شمالی امریکہ سے تعلق رکھنے والی 64 برس کی کرسٹی روتھ والٹن جان والٹن کی بیوہ ہیں, جو دنیا کے سب سے بڑے امریکی ریٹیل سٹور والمارٹ کے بانی سیم والٹن کے صاحبزادے تھے. جان والٹن 2005 میں ایک ہوائی حادثے میں مارے گئے تھے, جس کے بعد ان کی بیوہ کرسٹی والٹن کو والمارٹ کے مجموعی اثاثوں میں سے ایک حصہ وراثت میں حاصل ہوا تھا. رپورٹ میں رواں برس کے لیے ان کے اثاثوں میں کل مالیت کا تخمینہ 37.9 ارب ڈالر لگایا گیا ہے. کرسٹی والٹن کو شمالی امریکہ کی سب سے دولت مند ترین خاتون قرار دیا گیا ہے, جبکہ فوربس کی فہرست میں کرسٹی والٹن کا نام لگاتار 7 برسوں سے دنیا کی امیر ترین خاتون کی حیثیت سے درج ہوتا رہا ہے, اور رواں برس بھی ان کے پاس یہ اعزاز موجود ہے. للین بتین کوٹ. یورپ کی امیر ترین خاتون کی حیثیت سے 92 برس کی للین بتین کوٹ کا نام سامنے آیا ہے, جو فرانسیسی کاسمیٹک صنعت کی مالک ہیں اور فرانسیسی اشرافیہ کے حلقے کی معروف شخصیت ہیں, اور دنیا کی مشہور کاسمیٹک برانڈز لوریل پیرس کے بانیوں کی اکلوتی صاحبزادی ہیں, جنہیں ترکی میں لوریل پیرس کی ملکیت حاصل ہوئی. رپورٹ میں ان کے امپائر کی مجموعی مالیت کا تخمینہ 31.3 ارب ڈالر لگایا گیا ہے. انہیں دنیا کی امیر ترین خواتین کی فہرست میں دوسرا نمبر حاصل ہوا ہے. گینا رائنہرٹ. خام لوہے کے کانوں کی آسٹریلین مالک 60 سالہ گینا رائنہرٹ کو رپورٹ میں آسٹریلیا کی امیر ترین خاتون بتایا گیا ہے. وہ ہینکاک گروپ آسٹریلیا کی چیئرمین اور فیئر فیکس میڈیا میں سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہیں. وہ مارگریٹ نکولس اور لینگ ہینن کوک کے گھر پیدا ہوئی. 1992 میں والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے والد کی فرم ہینکوک کا کنٹرول سنبھالا۔ ان کی مجموعی مال و دولت کا تخمینہ 14.8 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ میکسیکن تاجر کارلوس سلم کی 3 صاحبزادیاں۔ لبنانی نجات کھرپتی میکسیکن تاجر کارلوس میکسیکو کی مواصلات کی دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ انہوں نے سمیا زموت سے شادی کی تھی، جن سے ان کے 6 بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بزنس میگنیٹ کی حیثیت سے پہچانے جانے والے میکسیکن سوداگر کارلوس فوربس کی دولت مند افراد کی فہرست میں 2010 سے 2013 تک دنیا کی امیر ترین شخص رہے ہیں۔ دنیا کی امیر ترین سرمایہ کار کارلوس سلم کی 3 صاحبزادیاں وینیسا پاولا، ماریا سومایا اور یوہانا مونگ سلم ایوب کا نام اس فہرست میں لاطینی امریکہ کی دولت مند ترین خواتین کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک نے اپنے والد کی مال و دولت میں سے اپنے حصے کے طور پر 6.3 ارب ڈالر کا سرمایہ ملا ہے۔ دنیا کی امیر ترین خواتین میں تینوں بہنوں کو 4th نمبر پر شامل کیا گیا ہے۔ یانگ یویان، ارب پتی خاتون یانگ یویان چین کے ایک بہت بڑی کمپنی کنٹری گارڈن کی اکثریتی حصص کی مالک ہیں۔ چین کی بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی کنٹری گارڈن کے بانی یانگ گوئے کیون نے 2007 میں اپنی کمپنی کے 70% حصص اپنی بیٹی کو منتقل کر دیے تھے۔ 33 سالہ یانگ یویان نے اپنے مجموعی دولت 6.3 ارب ڈالر کے ساتھ چین کی امیر ترین خاتون بن گئی ہیں، جبکہ ان کا نام اس فہرست کی سب سے کم عمر ارب پتی کے طور پر بھی شامل کیا گیا ہے۔ شیری ایریسون، شیری ایریسون تاجر ٹیڈ ایریسون اور مینا ایریسون کے گھر نیو یارک میں پیدا ہوئی۔ انہیں 1999 میں والد کی وفات کے بعد ترکہ میں کمپنی کی 35% حصص منتقل ہوئے تھے۔ آج وہ ایک اسرائیلی کاروباری کمپنی ایریسون انویسٹمنٹ کی مالک ہیں۔ ان کی کل مالیت کا اندازہ 4.2 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ ویلتھ ایکس کی فہرست کے مطابق شیری ایریسون مشرق وسطی کی امیر ترین خاتون ہیں۔ فلورینشو لیکنجا، افریقہ کی معروف کاروباری شخصیت فلورینشو تیل اور فیشن اور پرنٹنگ کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ وہ شیرون گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور فیمفا آئل لمیٹڈ کی ایگزیکٹو وائس چیئرمین ہیں۔ وہ ریاست لاگوس میں پیدا ہوئی۔ 63 سالہ فلورینشو کے شوہر وکیل ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں۔ رپورٹ میں فلورینشو الکینجا کو نائجیریا کی امیر ترین خاتون قرار دیا گیا ہے، جن کے مجموعی اثاثوں کی مالیت کا تخمینہ 1.2 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ سامعین، اس رپورٹ کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم ویورز، اینڈ ویلکم ٹو اے برینڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، اور آج ونس اگین میں اپنے امیزنگ ویورز کا ایک ریکویسٹ فلفل کروں گی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ عائشہ پلیز ہمیں دکھاؤ کہ واٹ گوز آن بیہائنڈ دی سینز۔ تو آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں ٹو دی ریڈیو ماسٹر کنٹرول روم ایٹ وائس آف امریکہ اسٹوڈیوز ان واشنگٹن ڈی سی۔ ٹیکنالوجی کا نام لیتے ہی ہمارے دماغ میں سائنس فکشن کی تصویر آ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہائی ٹیک اور ماڈرن مشینری کے بارے میں، لیکن آج کے دور میں اصل میں ٹیکنالوجی ہمارے آس پاس ہی ہے۔ ایوری تھنگ، جیسے کہ یہ ایک ٹیکنالوجیکل میریکل ہے۔ ذرا سوچے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر کیسے چلتی۔ آج کا پورا ایپیسوڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے آن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس تو بہت ہیں، دیکھے ہیں اور میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گی، لیکن ذرا یہ سوچئے کہ ان کی ضرورت تو ہماری زندگی میں ضرور ہے، مگر ڈپینڈنس نہیں۔ میرا مطلب ہے، فار ایگزامپل گیمنگ کنسولز اور ان سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں آ چکی ہیں اور ان کے بہت سے ڈائی ہارڈ فینز ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ دی اوریجنل وے واز بیٹر۔ اس لیے میں آپ کو لے کے جاؤں گی تو ایک اسٹور جو ان تمام چیزوں پہ اسپیشلائز کرتا ہے۔
Joining me here is Frank Kozik, the owner of this really fun store, Whistle Stop Toy and Hobby. Thank you so much, Frank, for having us.
Thank you for coming. I appreciate that.
So, Frank, tell us about Whistle Stop. What exactly is it?
I created Whistle Stop Toy and Hobby.
मैंने Whistle Stop को एक हॉबी स्टोर के तौर पर बनाया है. यहाँ से बच्चे आकर सामान लेते हैं और इनसे अपनी चीजें बनाते हैं और अपने माँ बाप के साथ मिलकर खेलते हैं.
What was your inspiration behind creating a toy and hobby store?
I grew up with toy trains, with Lionel trains, and it was enjoyable for me. And around the midnight,
मैं टॉय ट्रेन्स के साथ खेलता हुआ बड़ा हुआ और इन्हें बहुत एंजॉय किया. 90 के अशरे के निस्फ में मैंने ट्रेन्स जमा करना शुरू की, लेकिन आप सिर्फ ट्रेन्स रख के स्टोर नहीं चला सकते, इसलिए हम मॉडल्स भी बेचते हैं और रॉकेट भी बेचते हैं. हमने वो चीजें जमा करना शुरू की जो पुराने हॉबी स्टोर में हुआ करती थी.
So I understand you've been in the business for 21 years. So you've seen a lot of trends change in terms of toys and what kids and adults enjoy. Can you tell me a little bit about that?
What I've seen over the years, specifically,
जो कुछ मैंने गुज़िश्ता कई बरसों में देखा है, खास तौर पर ट्रेन्स के हवाले से, तो उनमें लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है और जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं उनकी उम्रें अब ज्यादा हो गई हैं। जहाँ तक मुस्तकबिल के बच्चों का ताल्लुक है, तो हालिया दिनों में यहाँ कई ऐसी माएं आईं और इन्होंने अपने टीनएजर बच्चों को कहा कि वो गेम्स रख दें और कोई ऐसी चीज पसंद करें जो अपने हाथ से बना सकें, चाहे वो एक रॉकेट हो या मॉडल. आप अपने हाथ से कोई चीज खुद बनाएं. मैं इनका नुक्ता नजर समझ सकता हूँ. हर किसी के लिए जरूरी है कि वो ये जान सके कि चीजें लॉजिकली किस तरह बनाई जाती हैं और हाथों से चीज कैसे बनाई जाती है, और ये हुनर घर के कई मामलों में काम आ सकता है.
Speaking of that, there are a large number of people nowadays who are teaching their kids to be really tech savvy. For instance, moms are getting their kids to have iPad time during the day. Do you think that that's diminishing the numbers of people who are actually playing with real toys, that, you know, hands-on playing?
What you see is the toy industry's change.
हम ये देखते हैं कि टॉय इंडस्ट्री माशरे के साथ तब्दील हो रही है. अब हम ऐसी गाड़ियां और जहाज देख रहे हैं जिन्हें आप रिमोट के साथ आईपैड और सेल फोन के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं. इस तरह से ये इंडस्ट्री अब कंप्यूटर और लैपटॉप और आईफोन की जाने बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये चीजें मौजूद हैं, इसलिए इंडस्ट्री को इनके साथ ढलने की जरूरत है.
Given the tech focused innovations in toys, do you think that's making the old toys such as these obsolete?
No, I think what we're seeing is a resurgence of collecting.
मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है. मेरा ख्याल है कि लोगों में फिर से चीजें जमा करने का शौक बढ़ रहा है. लोग पुराने खिलौने पसंद कर रहे हैं. रेल गाड़ियों की मिसाल ले लीजिए. हमारे पास एनालॉग गाड़ियां हैं जिन्हें किसी पावर पॉइंट से चलाया जाता है. हमारे पास डिजिटल गाड़ियां भी हैं जो आईफोन या आईपैड से चलती हैं. लोग सादा चीजें पसंद करते हैं. इस वक्त दुनिया में बेतहाशा टेक्नोलॉजी आ चुकी है. लोग कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं जो सादा तरीन हो. मिसाल के तौर पर बिल्डिंग मॉडल्स को ले लीजिए, जिसमें चीजों को जोड़ा जाता है. इनमें टेक्नोलॉजी किस्म की कोई चीज नहीं. लोग दोनों तरह की चीजें पसंद करते हैं. लोग पुरानी चीजें भी रखना चाहते हैं. हमारे स्टोर में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जब हम बच्चे थे तो उस वक्त हम ये चीज लेना चाहते थे मगर नहीं ले पाए. अब हमारे पास पैसे हैं, हम इसे खरीदना चाहते हैं.
So I love purchasing toys that I played with when I was a child because it reminds me of childhood. But I always end up going online to find them because I feel like they're easier to find there. Has the influx of online shopping affected your brick and mortar stores?
It has. It's unfortunate.
जी हाँ, इसका असर पड़ा है. अगरचे ये बदकिस्मती है, लेकिन ये सच है. हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ लोग इंटरनेट के जरिए चीजें खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी का मसला ये है कि आपको हमेशा वहाँ वो चीज नहीं मिलती जो आप खरीदते हैं. लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ होती है. हम आपको सर्विस मुहैया करते हैं. ये वो चीज है जो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलती. लोग अब भी सर्विस पसंद करते हैं. वो ये जानना चाहते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं. वो जाती तौर पर कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं. वो बात करना चाहते हैं. मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने ग्राहकों से जाती ताल्लुक कायम करूं, ताकि बड़े होने के बाद भी उन्हें याद रहे कि जब वो बच्चे थे तो वो यहाँ जाया करते थे.
What I admire about you is that you're very in touch with your inner child, and it sort of resonates around you. You just glow happiness. Is there a message that you would like to give the viewers of Kahani Pakistan?
I do have that passion. I enjoy.
मैं जो काम करता हूँ वो मुझे बहुत पसंद है. मेरी बीवी और बच्चे हमेशा मुझे ये कहते हैं कि आपको कारोबार से मोहब्बत है. मुझे लोगों से बात करके लुत्फ आता है. मुझे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है. मैं जब दूसरी जगह काम करता हूँ तो वहाँ मुझे ये एहसास नहीं होता. इस तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत से लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता. کہ چند لمحوں کے لیے رک کر سکون کا ایک لمبا سانس لے سکیں. یہاں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ یہاں آ کر انجوائے کریں گے اور یہاں بار بار آئیں گے.
Frank, thank you so much for having me here today. I've really enjoyed embracing my inner child with you.
Fantastic. I'm glad you came. I hope you enjoyed yourself. I get the feeling you did. And at least we can convey the feeling of the store.
Absolutely.
Thank you so very much for taking time to see me as well.
You're welcome. I'm your host, Aisha Gilani, signing off for Kahani Pakistani. Without this.
ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی, پروڈیوسر بیٹو میئر اور انجینئر جو گل. پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں. خالد حمید کو بھی اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.